سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، حفاظت نظر۔ بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا، ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر، ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر، بیکار ہے پھر ان سے تیرا دل کو لگانا، بیکار ہے پھر تیرا دل کا لگانا، ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر، بیکار ہے پھر ان سے تیرا دل کا لگانا، لیکن اگر آنکھوں کو نہ تو بچانا، ممکن نہیں پھر دل کا تیرے سے بچانا، آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی،
نفس اور شیطان بہانے سکھاتے ہیں۔ جب انسان کو تقاضا ہوتا ہے نامحرم عورتوں کو دیکھنے کا، یا عورتوں کو نامحرم مردوں کو دیکھنے کا، یا بیریش لڑکوں کا، تو نفس یہ پٹی پڑھاتا ہے انسان کو، شیطان بھی پٹی پڑھاتا ہے، نفس بھی پٹی پڑھاتا ہے کہ اتنا تقاضا ہو رہا ہے تو ایک مرتبہ دیکھ لو، سکون ہو جائے گا، ورنہ تڑپتے رہو گے۔ حالانکہ الٹا معاملہ ہے، جب دیکھ لیتا ہے تو تڑپتا رہتا ہے، اور نہیں دیکھتا تو تھوڑی دیر میں اس کے خیال سے نکل جاتی ہے وہ چیز۔ ایک صاحب نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ جب میں نظر ڈالتا ہوں تو میں پاگل ہو جاتا ہوں، بہت تکلیف ہوتی ہے، دل چاہتا ہے اس کو پا لوں۔ تو فرمایا کہ دیکھنے سے کتنے دن تکلیف رہتی ہے، تو کہا کہ دیکھتا ہوں تو 72 گھنٹے تک رہتی ہے تکلیف، تڑپتا رہتا ہوں، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اور جب نہیں دیکھتا تو چند گھنٹے کی ہوتی ہے۔ تو فرمایا عقل سے خود فیصلہ کر لو کہ نہ دیکھنا بہتر ہے یا دیکھنا اچھا ہے۔ دیکھنے کے بعد 3 دن تڑپتے رہے اور نہ دیکھنے میں چند گھنٹے کی تکلیف ہوئی، اور جب نظر بچانا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ چند گھنٹے کی تکلیف بھی جاتی رہے گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نظر کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو نظر کی حفاظت کرے گا میں اس کو حلاوت ایمانی عطا کروں گا۔ جب بڑھیا چیز کو پا جاتا ہے تو آدمی گھٹیا چیز کو منہ نہیں لگاتا۔ تو اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم دیکھ لیں گے تو ہم کو سکون ہو جائے گا. گناہ کرنے سے سکون کبھی نہیں ہوتا بلکہ پیاس اور بڑھ جاتی ہے, گناہ کا تقاضا اور بڑھ جاتا ہے. آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون, ہی گناہ کرے تجھ سے کوئی اور بہانہ, دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا, دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا, ابلیس کے کہنے سے کبھی جانا, ابلیس کے کہنے سے کبھی اس نہ جانا. پاگل کی طرح پھرتے ہیں عشاق مجازی, پاگل کی طرح پھرتے ہیں عشاق مجازی, بدنام زمانہ بے چین دن رات, یہ بدنام زمانہ, پاگل کی طرح پھرتے ہیں عشاق مجازی, بے چین دن رات, یہ بدنام زمانہ, پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, آنکھوں نے شروع کر دیا دل کو ستانا, رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات, رہنا اختر کی ایک بات نصیحت کی سنو تم, اختر کی ایک بات نصیحت کی سنو تم, ان مرہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگا.
ہر حسین مرنے والا ہے, لاش ہونے والا ہے, قبر میں جانے والا ہے.
ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا, اختر کی ایک بات نصیحت کی سنو تم, ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا, بے پردہ حسینوں سے ہوا آنکھوں نے شروع کر دیا دل کو ستا.
مجالس ابرار سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ جب نامحرم کی تصویر کی اصل دیکھنا حرام ہے
تو نقل دیکھنا کیسے جائز ہوگا؟ پس ٹیلی ویژن کا مسئلہ اسی سے سمجھ لیا جائے کہ مردوں کے لیے نامحرم عورتوں کو دیکھنا اور عورتوں کے لیے نامحرم مردوں کو دیکھنا بالکل حرام ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھانجے مولانا سعید احمد صاحب مرحوم 2.5 سال کے تھے، اسی عمر سے ان کی پرورش حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ہوئی، لیکن جب 12 سال کے ہو گئے تو ایک دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیوں جی مولوی سعید احمد، تمہاری عمر کیا ہے؟ عرض کیا 12 سال۔ پھر دریافت فرمایا کہ ممانی محرم ہے یا نامحرم؟ بس خاموش ہو گئے۔ اسی دن سے حضرت کے گھر میں جانا بند کر دیا اور حضرت پیرانی صاحبہ سے پردہ شروع کر دیا۔ اسی طرح حقیقی چچی اور سالی اور بھاوج سے پردہ ہے، چچی کی لڑکیوں سے، ممانی کی لڑکیوں سے، خالہ کی لڑکیوں سے پردہ ہے۔ تو ٹیلی ویژن پر ان غیر عورتوں کو دیکھنا جو رشتہ دار بھی نہیں کیسے جائز ہو جائے گا؟ جس کا اصل دیکھنا حرام ہے اس کی نقل دیکھنا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خاندان اور برادری اور محلہ اور بستی اور رواج نہیں دیکھنا چاہیے۔ مقابلے کے وقت پتہ چلتا ہے کہ محبت اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہے یا خاندان اور برادری کی زیادہ ہے۔ اگر الیکشن ہو اور 3 دوست کھڑے ہوں تو ووٹ کس کو دو گے؟ جس سے سب سے زیادہ تعلق ہوگا۔ اسی وقت امتحان ہو جائے گا کہ محبت کس سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت کا کیا طریقہ ہے، اہل محبت اور اہل خشیت سے تعلق اور ان کی صحبت میں آنا جانا، حق تعالیٰ کے احسانات کو سوچنا اور کم از کم 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ کلمہ شریف اور تلاوت مع الصحاح کا اہتمام جو کام کریں اہل علم اور جو کام کریں اہل علم سے دریافت کر لیں یا معتبر کتابوں سے معلوم کر لیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب امام کو جمعے کے دن ممبر پر خطبے کے لیے آنے کے بعد کلام و صلات اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سب غیر امام کے لیے ممنوع ہو جاتا ہے، یعنی جب امام خطبے کے لیے ممبر کی طرف جانے لگے جمعے کے دن، تو اس وقت نہ تو نماز پڑھنا جائز ہے، نہ کسی سے بات کرنا جائز ہے، نہ کسی کو کوئی نیک بات بتلانے کا حکم ہے، اور نہ ہی کوئی کسی کو کسی گناہ کے کام سے یا کسی بھی کام سے منع کرنے کی اجازت ہے۔ خاموش رہنا چاہیے اور امام کے خطبے کو، اذان وغیرہ کو خوب غور سے سننا چاہیے۔ تو مؤذن یا خادم کا لاؤڈ اسپیکر کی درستی اور امام کے مقابل اس کو کھڑا ہونا کیسے جائز ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ شاہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سے شیخ ابو علی سینا، جو بڑے مشہور حکیم تھے کسی زمانے میں، انہوں نے کہا کہ وظیفہ پڑھنے سے دم کرنے سے مریض کو کیسے شفا ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا تم جاہل ہو۔ پس ابو علی سینا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ شاہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ایک لفظ سے تمہارے جسم میں آگ لگ گئی، مزاج بدل گیا۔ اسی طرح الفاظ قرآن پاک دم کرنے سے مزاج مرض بدل جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میونسپلٹی کے باغ سے پھول توڑنا ممنوع ہوتا ہے، حکام ہی اس کا انتظام کرتے ہیں۔ پس چہرے پر داڑھی یہ باغ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سرکاری سبزہ ہے، اس کو کٹانا کیسے جائز ہوگا؟ سفر حج میں بعض لوگوں کو اشراق اور اوابین اور تہجد کا پابند پایا، بلکہ مجھ سے 1 گھنٹے قبل ہی عبادت میں مشغول رہتے اور مجھے رشک آتا، لیکن داڑھی منڈانے سے باز نہ رہتے جو واجب ہے۔ نوافل کا تو اہتمام اس قدر اور واجب کے ساتھ یہ معاملہ، سمجھانے سے بعض بہت سے لوگوں نے داڑھی رکھ لی، کیونکہ علمی غلطی میں مبتلا تھے، داڑھی کو صرف سنت سمجھتے تھے، جب اس کا واجب ہونا بتایا گیا تو آنکھیں کھل گئیں۔
چلو
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو النقي التقي لا إثم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد۔ حضرت عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون شخص بہتر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مخموم دل کا اور سچا زبان کا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں، مخموم دل سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخموم دل وہ ہے جو پاک ہو، پرہیزگار ہو، کوئی گناہ اس پر نہ ہو، ظلم نہ کیا ہو، حد سے نہ گزرا ہو، اور کینہ اور حسد اس میں نہ ہو۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخموم القلب یعنی جس کا قلب سلیم ہو، جیسا کہ حق تعالی نے ارشاد فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم۔ ترجمہ مگر وہ شخص جو اللہ تعالی کے پاس صاف اور پاک دل لے کر آیا۔ حضرات صحابہ خود عرب تھے، عربی زبان اور فصاحت و بلاغت شعر و شاعری میں کمال رکھتے تھے، مگر امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حق تعالی شانہ ایسے الفاظ بیان کراتے تھے کہ حضرات صحابہ سمجھنے سے قاصر ہوتے اور ان کے معانی دریافت کرنے پر مجبور ہوتے۔ یتیمے کے ناکرد قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست۔ یعنی وہ یتیم امی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی قرآن پورا ان پر نہ اترا تھا کہ اقرا بسم ربک ایک ہی آیت نازل ہوتے ہی تمام سابقہ آسمانی کتابیں اور صحیفے منسوخ قرار دیے گئے۔ مقام رسالت کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات محیر العقول لغتاً و معنی کافی ہیں۔ سلیم العقل انسانوں کے لیے اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ قلب کی صفائی اور اصلاح نفس جو بزرگان دین کے یہاں اہتمام سے کی جاتی ہے اس کی کس قدر اہمیت ہے، اور آج کل اس سے کس قدر غفلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں وضو کی سنتوں کا بیان چل رہا تھا۔ وضو میں کل 18 سنتیں ہیں، ان کو ادا کرنے سے کامل طریقے سے وضو ہو جائے گا۔ نمبر ایک، وضو کی نیت کرنا، مثلا یہ کہ میں نماز کے مباح ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ نمبر دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا۔ بعض روایات میں وضو کی بسم اللہ اس طرح آئی ہے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اور بعض روایات میں اس طرح بھی ہے بسم اللہ والحمد للہ۔ جو بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وضو کے دوران یہ دعا پڑھنا مسنون ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ترجمہ، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے گھر کو وسیع کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ نمبر تین، دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھونا۔ نمبر چار، مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا۔ نمبر پانچ، تین بار کلی کرنا۔ نمبر چھ، تین بار ناک میں پانی ڈالنا اور تین بار ناک چھنکنا۔ نمبر سات، کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا اگر روزہ نہ ہو، یعنی خوب اچھی طرح حلق تک غرغرہ کرے کلی میں اور ناک میں اچھی طرح اندر تک، ناک کی جو نرم ہڈی ہے اس تک پانی ڈالے تو یہ سنت ہے۔ اگر روزہ نہ ہو، روزہ ہو تو پھر اس میں اتنا پانی نہ ڈالے، بس صرف کلی کرے اور ناک میں تھوڑا سا پانی ڈالے۔ ہر وضو کو، نمبر آٹھ، ہر وضو کو تین بار دھونا۔ نمبر نو، چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی میں خلال کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ تین بار چہرہ دھونے کے بعد ہتھیلی میں پانی لے کر تھوڑی کے پاس تالو میں ڈالے اور داڑھی کا خلال کرے اور کہے ہاکذا امرنی ربی. نمبر 10 ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا. نمبر 11 ایک بار پورے سر کا مسح کرنا. نمبر 12 سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا. نمبر 13 اعضائے وضو کو مل مل کر دھونا. نمبر 14 پے در پے وضو کرنا, یعنی مسلسل وضو کرے, یہ نہیں کہ کچھ آدھا وضو کر کے کہیں کام سے چلا جائے کچھ اور کام کرنے لگ جائے. نمبر 15 ترتیب وار وضو کرنا, یعنی پہلے ہاتھ دھوتے ہیں پھر کلی کرتے ہیں پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں پھر چہرہ دھوتے ہیں, اس طرح ترتیب سے وضو کرنا. نمبر 16 داہنی طرف سے پہلے دھونا. نمبر 17 سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کرنا. اور نمبر 18 گردن کا مسح کرنا, حلق کا نہ کرے, یہ بدعت ہے. اور نمبر 19 وضو کے بعد کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھ کر پھر یہ دعا پڑھیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ترجمہ, اے اللہ تو مجھے بہت توبہ کرنے والا, توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما. فائدے میں لکھا ہے کہ اس دعا کے متعلق مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو ظاہری طہارت ہے, اس دعا سے باطنی طہارت کی درخواست پیش کی گئی ہے کہ اول تو اختیاری تھی وہ ہم کر چکے, اب آپ اپنی رحمت سے ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دیجیے. نشرتی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوات کے بیان میں 9 ہجری اسی سال حج بھی فرض ہوا. آپ خود بسبب شغل تعلیم و ہدایت و وفود کے, یعنی مختلف قبائل اور مقامات کے ایلچیوں کے جن کا تذکرہ بعد میں آتا ہے, 9 ہجری کو 9 ہجری میں یہ لوگ زیادہ آئے تھے اور یہ بسبب اہتمام غزوات کے کہ ہر وقت احتمال اس کا رہتا تھا حج میں خود تشریف نہ لے جا سکے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحاج مقرر کر کے مکہ کو روانہ کیا کہ لوگوں کو حج موافق شرائع اسلام کے کرا دیں اور سورہ برأت واسطے سنانے احکام نقض عہد کے ان کے ساتھ کر دی. پھر پیچھے سے موافق عادت عرب کے عہد کے متعلق اقارب ہی کا پیغام قبول کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا. ان احکام کی تفصیل سورہ برأت میں ہے اور اسی سال حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہوا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.